الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مخدوم محترم حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب دام درکاتہ ہوں مولانا مفتی عبداللہ صاحب دام درکاتہ ہوں مولانا عبد الرحمان جامع صاحب دام درکاتہ ہوں اور اس ادارے کے ذمہ دار ہمارے برادر گرامی مولانا محمد اکرم صاحب دام درکاتہ ہوں حضرات علماء کرام طلبہ اعزام میرے محترم بزرگ اور دوستوں آج کا یہ اجتماع جس نسبت سے منعقد ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن کی نسبت سے میں اور آپ جہاں جمع ہوئے کہ اللہ نے کچھ اپنے بندوں کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا ہے یاد رکھے علوم قرآنی اور وحی الہی کے لیے انتخاب ہوتا ہے اللہ منتخب کر کے لاتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب ہم اس کتاب کو وراثت کے طور پر کس کو دیتے ہیں الذین اصطفینا من عبادنا اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کرتے ہیں یا ہر ایک کو دولت نہیں ملتی اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے اس نے کہاں کہاں سے انتخاب ہوتا ہے اور پھر یہ دولت اس کے سینے میں رکھی جاتی ہے اور اس کو اس کا محافظ بنایا جاتا ہے اور حافظ کا ٹائٹل اپنے نام میں سے اللہ اس کو دے دیتے ہیں حالانکہ میں کہا کرتا ہوں حافظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ہم سب پر صادق آتا ہے مگر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں کھیتی باڑی کی حفاظت کرتے ہیں دکانداری کی حفاظت کرتے ہیں گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ ہماری فوج ملک کی حفاظت کرتی ہے پولیس شہر کی حفاظت کرتی ہے رینجر والے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن کسی کے اوپر لفظ حافظ بولنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر بولا بھی جائے گا تو اس کا معنی کبھی کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ اس حافظ سے مراد یہ ہے کہ ملک کی حفاظت کرنے والا اس حافظ سے مراد یہ کہ سرحد کی حفاظت کرنے والا کھیتی کی حفاظت کرنے والا کیا ہے آپ بتائیں کیا ہے حافظ سے مراد قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ نے اس لفظ کو خاص ان لوگوں کے لیے کر دیا ہے جن کے سینے میں قرآن ہے، جو قرآن کے محافظ ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی اعزاز نہیں ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے جو لغوی معنی کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتا ہے، لیکن جب اصطلاحی اعتبار سے بولا جائے اور ہر بندہ یہی سمجھتا ہے اس کو کہ حافظ سے مراد یہ ہے جو قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، جس نے قرآن حفظ کر لیا اپنے سینے میں، اس کو محفوظ کر لیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم حفاظت کریں گے. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیا، انا له لحافظون، یہ نہیں کہا کہ یہ بندے کریں گے حفاظت. حالانکہ قرآن مجید نے دوسرے کتابوں پر بھی مستحفظ من کتاب اللہ، یہ یہودیوں کے ربی اور علماء، عیسائیوں کے پادری اور علماء، یہ تورات کی حفاظت کریں گے، یہ انجیل کی حفاظت کریں گے، لیکن حفاظت نہ کر سکے. لیکن قرآن کی حفاظت کی باری اللہ نے نہیں کہا میرے بندے حفاظت کریں گے، کہا کہ میں خود حفاظت کروں گا. اپنی طرف نسبت کی اپنے بندوں کے فعل کی، اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ فعل کتنا اونچا ہے کہ کرنے والا بندہ ہے اور نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کر. انا لہ الحافظ، ہم کریں گے حفاظت. جیسے بادشاہ کسی مزدور سے کام کرے، پھر کبھی ہم نے یہ کام کیا ہے تو اس مزدور کے لیے سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ اس مزدور کی اس کمزوری کے جیسے کام کو وہ رب کائنات کہتا ہے انا لہ الحافظون، ہم حفاظت کریں گے، اور ہم نے حافظ کا ٹائٹل ان کو دے دیا ہے. میرے دوست، یہی خصوصیت ہے اس دین کی، اس کی کسی زیر و زبر کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریحات فرمائی ہیں، کسی مائی کے لال کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کر سکے. پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، پہلے قرآن کو مٹانے کی کوشش، پھر حدیث کو مٹانے کی کوشش، لیکن الحمدللہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. یہ مسلوں پر بیٹھے ہوئے درویش ان مدرسوں میں، آج تو اللہ کا شکر ہے مدرسے اچھے بن گئے، اللہ نے قوم کو توفیق دے دی کہ مدرسے اچھے بن رہے ہیں، ورنہ بڑے موجود ہیں ان سے پوچھیں، پہلے جو مدرسے ہوا کرتے تھے جھونپڑیوں کے اندر ہوا کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور آج بھی کئی جگہ پر ہے. ایک بہت بڑے امام کعبہ، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام کعبہ الجزائر گئے، الجزائر گئے، بڑا پروٹوکول تھا. انہوں نے کہا یار میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جنگلوں میں لے جاؤ، کیونکہ افریقہ کے جنگل جو ہے وہ مشہور ہیں، وہاں بندہ جا جاتا ہے تو جنگل کی سیر کرتا ہے بھی، کیونکہ افریقہ اپنے جنگلوں کے اعتبار سے بڑا مشہور ہے. کبھی کبھی افریقہ، ابھی میں اس سال گیا تھا افریقہ، وہ ساتھی جنگل میں رہ گئے، تو ہمارے حضرت والا دان برق حضرت رحمت اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی پوری جماعت جنگل میں لے جاتے تھے اور وہاں پر تین دن ذکر اذکار ہوا کرتے تھے، وہی خانقاہ بن جایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے بھائی ان جنگلوں میں اور ان دریاؤں میں گناہ کم ہوتے ہیں تو یہاں انوارات زیادہ ہوتے ہیں، اور شہروں میں تو گناہ بہت ہوتے ہیں تو انوارات بھی کم ہوتے ہیں. عجیب، اللہ والوں کی نظر بھی عجیب. کہا مجھے جنگلوں میں لے جاؤ، تو جنگلوں میں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک درخت کے نیچے ایک استاد صاحب طالب علموں کو، مٹی کے اوپر سارے طالب علم بیٹھے ہیں، استاد بھی مٹی پہ بیٹھا ہے، چھت پہ کوئی چھت نہیں ہے، اور وہ زبانی قرآن مجید یاد کرا رہا ہے، قرآن کے نسخے بھی نہیں ہیں، زبانی یاد کرا رہا ہے اور یاد کر رہے ہیں. وہ امام صاحب اب مکہ مدینہ سے گئے اور حرمین شریفین، اس وقت پوری دنیا میں حرمین کی جو عمارت ہے دنیاوی اعتبار سے پورے عالم میں اتنی قیمتی عمارت کوئی نہیں ہے، پورے عالم میں دنیاوی اعتبار سے اتنی قیمتی عمارت ہے، اور وسعت کے اعتبار سے ماشاءاللہ خانہ کعبہ میں 20 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد نبوی میں 10 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. اب وہ وہاں سے جانے والا ایک امام، جس نے وہ منظر دیکھا ہو، وہ یہاں دیکھا کہ ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے قرآن مجید کی نسخے بھائی کیوں نسخے نہیں ہیں؟ کہتے جی استطاعت ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم نسخے خرید سکے. اب وہ زبانی پڑھ رہے ہیں. اس نے امتحان لیا امام صاحب نے امتحان لیا تو ایک بچہ بہت ذہین ذکی جہاں سے پوچھے امام صاحب فوراً بتائے. انہوں نے کہا یار اس بچے کا نام دے دو مجھے, اس کا نام کیا ہے اور اس کے والدین کی ملاقات کراؤ. شاہ فیصل کا زمانہ تھا. امام صاحب واپس آئے, شاہ فیصل سے کہا میں ایک طالب علم لانا چاہتا ہوں الجزائر سے, آپ اگر اجازت دیں اس کے لیے ویزے کی اجازت دیں اور یہاں آ جائیں اور یہاں پر پڑھ لے, بہت ذہین اور ذکی ہے. امام شاہ فیصل نے کہا بالکل آپ بلوا لیں. ہر بچہ مکہ شریف آ گیا, مدرسے بہاج یونیورسٹی میں مدرسوں میں داخل کیا گیا, مدینہ میں پڑھتا رہا. وہ الجزائری کے نام سے مفسر قرآن بنا. اس کو سعودیہ نے نیشنلٹی دی سعودی, اور مکہ شریف کے حرم مکہ کے اندر وہاں بیٹھ کر وہ تفسیر کیا کرتا تھا, اور اس کی آج تفسیر الجزائری کے نام سے 3 جلدوں میں وہ تفسیر بھی چھپ چکی ہے. میرے دوست آج بھی دنیا میں اس دین کے وارثین ایسے ایسے حالات میں پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اعزاز دیا ہے. میں ایک بات اس دفعہ ہر جلسے میں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جن کا انتخاب کرتے ہیں نبی کے وراثت کے لیے ان کو ہم کتاب دیتے ہیں, ان کے سینے میں کتاب رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن, جن پر ہماری رحمت ہوتی ہے ہمیں قرآن کے علم عطا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, میرا فضل رحمت جن لوگوں پر ہوتا ہے ان کو میں قرآن کا علم دیتا ہوں. الحمدللہ اس سال پاکستان میں وفاق المدارس کے تحت 1,14,000 بچے اور بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے, جو پوری دنیا میں اسلامی حکومتوں سمیت اسلامی سلطنتوں سمیت کسی جگہ پر اتنی بڑی تعداد نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں پاکستانیوں تم پر خدا کا فضل بھی بہت ہے, خدا کی رحمت بھی بہت ہے, اور وارثین پیغمبر کے اللہ نے ہماری قوم کو منتخب کیا ہوا ہے. اتنی بڑی تعداد اور علماء کی تعداد تو الگ ہے, یہ وہ ہیں جو صرف قرآن حفظ کر رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے اور باقاعدہ رجسٹر امتحان دیا ہے. کسی جگہ ایسی تعداد نہیں. اللہ فرماتے ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں, ہم انتخاب کرتے ہیں اصطفی نامی عبادین, اپنے بندوں میں جن کو منتخب کرتے ہیں ہم ان کو یہ قرآن مجید کی نعمت دیتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب بڑی دور کا سفر کر کے آئے تھے آپ کے باب نگر میں, چین کے رہنے والے تھے, آج علم دین سیکھنے کے لیے آئے تو باب نگر ان کے بڑے لے آئے تو باب نگری ہو گئے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ انا انزلنا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کی قیمت بتائی ہے جس رات میں قرآن اترا ہے, اس رات کی قیمت بتائی. ہر ایک کو معلوم ہے اس آیت کے بارے میں, اس آیت پر آخری عشرے میں تقریباً ہر عالم اس پر گفتگو کرتا ہے ان انزلنا فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا. ہمارے مرشد اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ قدر والے نے قدر والی کتاب قدر والے پیغمبر پر بھیجی قدر والی امت کے لیے. اللہ والوں کے بھی اپنے قدر والے نے قدر والی کتاب قدر والے پیغمبر پر قدر والی امت کے لیے بھیجی, سب کی قدریں تھی فی لیلۃ القدر. تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ رات راستہ تھا, اس راستے سے آئی یعنی اس زمانے میں آئی. ایسی ہے جیسے کوئی اللہ کا ولی کہیں سے گزر جاتا ہے، کہیں بیٹھ جاتا ہے، لوگ اس جگہ کے اکرام کرتے کہ یہاں پر فلانے بزرگ ٹھہرا کرتے تھے، آج بھی ہم کہیں جاتے کہتے یار حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس بیٹھک میں ٹھہرے تھے، حضرت فلاں یہاں ٹھہرے تھے، تو لوگ احترام کی نگاہ سے اس جگہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو رات راستہ تھی اس کی قیمت یہ ہے، خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اس رات کی قیمت ہے۔ تو مالک والد صاحب فرمایا کرتے تھے جب راستے کی یہ قیمت ہے تو جس سینے میں آ کر ٹھہر جاتا ہے تو سینے کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ تو راستہ ہے، راستے قیمت خیر من الف شہر۔ ابن رجب حنبلی نے تو عجیب بات لکھی ہے، کیونکہ عام طور ترجمہ کہتے ہیں 84 سال کی عبادت، ابن رجب حنبلی کہتا ہے خیر من الف، یہ اللہ کا خیر ہے، ایک ہزار مہینوں سے زیادہ۔ تو فرمایا کتنا زیادہ؟ جیسے رب کی ذات ہے ویسی اس کا زیادہ ہے، پتہ نہیں کتنا زیادہ ہے، وہ تو فرماتے اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنا زیادہ۔ ابھی بڑی بات، بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے، کہا لفظ الف ہو، ہر زمانے میں ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے، اس زمانے میں ہزار بہت بڑی عدد تھا، ہزار ہوتا ہو بڑا امیر آدمی ہزار ہے، پھر لاکھ والے کو لکھ پتی، ہمارے زمانے تک بچپن میں لکھ پتی بڑا جی بڑا لکھ پتی ہے، اچھا ایسے حیرت سے دیکھتے تھے بڑا امیر آدمی یار، پھر کروڑ پتی، پھر ارب پتی، اب کھرب پتی، اب کھرب پتی بھی غریب ہے، میں غریب ہے تو پیسہ چوری کرتے ہیں نا قوم کا، غریب ہے کیونکہ ان کو اور ضرورت ہے، کھرب پتی کو اور ضرورت ہے، پیٹ تو بھرتا نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس لیے حضرت فرمایا حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے سب سے امیر ہونا قناعت پیدا کر لے کہ جو اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ حضرت مولانا یوسف الدانوی شہید رحم اللہ کس نے لکھا کہ میں پریشان رہتا ہوں، سنو سب کو سب اس میں مبتلا ہے، سنو کہ میں پریشان رہتا ہوں، مجھے خوب خط دکھایا انہوں نے، حضرت نے جواب میں لکھا اس لیے پریشان نہیں ہو کہ روٹی پانی نہیں ہے، اس لیے پریشان ہو کہ جو نعمتیں اپنے پاس ہیں ان کی قدر نہیں ہے، دوسروں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر فکر میں لگے رہے ہو تو نہ ان کی قدر ہے نہ وہ ہاتھ آتی ہے نہ یہ ہاتھ آتی ہے تو پریشان ہے۔ آج ہم اس لیے پریشان نہیں ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ ابن جوزی نے 6ویں صدی ہجری میں کہا تھا، 600 سال رسول اللہ کے بعد کہا تھا کہ پیغمبر سلام کے سارے گھروں کا اثاثہ اکٹھا کر لو، کہ آپ کے عائشہ صدیقہ کے گھر میں کیا تھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیا تھا، ان پورے اثاثوں کو اکٹھا کر کے غریب سے غریب آدمی اپنے گھر کا اثاثہ دیکھے تو وہ 9 گھروں کے اثاثوں سے زیادہ ہوگا، پھر بھی کہتا میں غریب ہوں میں پریشان ہوں، سب تو غربت نے مار دی، لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، جس میں ایمان رکھنے والا کہ میں غریب ہوں، ایمان جیسی دولت کنجی جنت کے لیے پھرتا ہے، جس کے بارے میں بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ آدھے دوپٹے کی قیمت حور کی پورا عالم مل کر ادا نہیں کر سکتا، اور میں اگر حور جھانک لے چاہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے، 70 حوریں انتظار کر رہی ہیں تیرا، وہ تو کم از کم ملیں گی، لیکن نال اپنی یہ سوانے بھی ہو سی ہے، یاد رکھ یہ سوانے نہ آئے۔ امام صاحب تھے نا جو تقریر کر رہے تھے جمعے کی، اللہ ابن جوزی نے روایت نقل کی ہے، پہلے دروازے میں جائے گا تو ایسی حور ہوگی، دوسرے میں جائے گا تو ایسی حور ہوگی، تیسرے میں جائے گا تو محل بتاتے بتاتے چھٹے میں جائے تھی، اور کہا جب ساتویں میں جائے گا تو اس کی بیگم ہوگی، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہیں کہا چھٹے دروازے تک ہی رہنے سے آگے کیوں گیا تم؟ لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سن لو میرے دوست، سن لو، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوروں کا سردار کیوں بنایا جائے گا؟ اب کے حوروں کے اندر تو اتنی اونچی اوصاف ہے جن کو قرآن نے بیان کیا ہے، ہم میں تو ہزاروں خامیاں، ہمیں کچھ سردار بنایا جائے گا؟ فرمایا ان کے چہرے پر نماز کا نور نہیں ہوگا، ان کے چہرے پر روزے کا نور نہیں ہوگا، ان کے چہرے پر حج عمرے کا نور نہیں ہوگا، ان کے چہرے پر بچوں کو پالنے کی مشقت کا نور نہیں ہوگا، ان کے بچے حافظ قاری عالم بنیں گے اس صدقہ جاریہ کا نور نہیں ہوگا، ان کے چہرے پر صدقہ زکات کا نور نہیں ہوگا، تمہارے چہرے پر یہ دنیا میں جو تم نیکیاں کرتی ہو مجاہدے کرتی ہو جب یہ نور شامل ہو جائے گا حوریں تمہارے سامنے مان پڑ جائیں گی۔ اس لیے تمہیں سردار بنایا ہے کیونکہ تم مشقتیں کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن شیرینی اور لذات مکر حضرت فرماتے ہیں تھانوی رحم اللہ، میرے دل میں اشکال آیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں وہیں سے جنت بھیج دیتے نیک روحوں کو، اتنی مشقت کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا اور مشقتیں کرا کرا کر بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو کہا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ شعر جب میرے سامنے آیا تو مسئلہ حل ہو گیا، کہ لے کے شیرینی و لذات مکر ہنس بر اندازہ رنج سفر، کہا کہ دوست منزل کا مزہ اسی کو آتا ہے جو راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے، اس کو منزل کا مزہ آتا ہے جس نے تکلیف ہی نہ اٹھائی ہو۔ بولو بھائی، شام کو افطاری کا مزہ کس کو آتا ہے، بے روزے دار لو یا روزے دار لو؟ بے روزے دار بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور خوب، لیکن مزہ اس کو نہیں آتا، مزہ روزے دار کو آتا ہے۔ لسائے میں فرحتان بل فرماتے دو 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 خوشیاں، روزہ بھی مکمل ہو گیا، مولا بھی راضی ہو گیا، کھانے کو بھی مل گیا۔ لسائے میں فرحتان، ہمارے دوست کہتے ہمارے بچے کہتے آہا روزے آ رہے روزے آ رہے، کیونکہ اس روزوں میں اماں اور ابا جو چیزیں لاتے ہیں وہ تو پورے سال میں نہیں لاتے، لیکن اس وقت تو رزق کھلا ہوتا ہے، کہا کہ وہ کھانے کو نہیں ملتی جو روزے میں کھانے کو ملتی ہے، لسائے میں بھرا تھا۔ فرمایا کہ لے کے شیرینی اور لذات مکر، جنت کا مزہ بھی ان کو آئے گا جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ مجاہدین سے مت ڈرا کرو، نماز مشکل ہو رہی ہے، مشکل ہو رہا میاں، یہ وہاں کے مزے کے لیے، وہاں کا مزہ بڑھ جائے گا، اس لیے سب سے پہلے جنتی کیا کہیں گے، الحمد للہ الذی ذهب عنا الحزن، الحمد للہ آج سارے غم دور ہو گئے، سارے غم دور ہو گئے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے نیک آدمی مرتا ہے، فرمایا کہ یہ نیک آدمی دنیا کی تکلیفوں سے آرام پا گیا، اور اگر بدماش مرتا ہے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق نے اس سے آرام پا لیا، تو کہ مخلوق ڈرتی ہے بدماش سے۔ آج لوگ کہتے ہیں لو جی گناہ کرتا ہوں تو میں ہی کرتا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے، مجھے نہیں پتا، وہ جس زمین پر ہوتا ہے اس زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر خدا کا عذاب نازل ہوا تو ہم پر بھی آئے گا، وہ تو خدا کے عذاب کو محسوس کرتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں یہ سب چیزیں جو تمہیں بے جان نظر آتی ہیں خدا کے سامنے بے جان نہیں ہے، اللہ نے زمین سے کہا تھا نا اور آسمان سے اور پہاڑوں سے، ایتیا تون و کرہا، خوشی خوشی میری اطاعت کرو ورنہ زبردستی کراؤں گا، کاتعین تعین، اگر ان میں احساس نہ ہوتا اللہ کیوں خطاب کر رہے ہیں، اگر احساس نہ ہوتا آگ کو کیوں خطاب کیا، یا نارکونی برد مسالہ ابراہیم، اے آنکھ خبردار ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، بردن سلامن، لیکن سلامتی والی سردی نہ لگ جائے ہمارے ابراہیم کو، بلکہ میں ایک نقطہ کہا کرتا ہوں کہ آگ بھی خوش ہو گئی ان کے مولا نے اس کو پکارا ہے، وہ بھی مخلوق ہے، خوش ہو گئی، آہا مجھے مولا نے پکارا۔ مولانا رومی فرماتے ان چیزوں کو بے جان نہ سمجھو، جہاں انسان گناہ کرتا ہے وہ کپڑے بھی، وہ جگہ بھی، وہاں کی مخلوقات چیونٹیاں بھی پناہ مانگتی، اللہ اس بدبخت پر عذاب آئے گا تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ نے عجیب نظام بنایا ان جانوروں میں، ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا عذاب آنے والا ہے، پہلے سے وہ عذاب آنے والا ہو، سیلاب آنے والا ہو، زلزلہ آنے والا ہو، اللہ نے ان کو ایسے آلات دیے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمت اللہ علیہ بنوری ٹون کے جو بعد میں محتیم شیخ الحدیث رہے، جب سونامی طوفان آیا انڈونیشیا میں گئے حضرت، وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت مہینہ پہلے، سونامی آنے سے مہینہ پہلے علاقے میں نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی چوہا تھا، نہ کوئی کبا تھا، تاکہ یکدم سارے غائب ہو گئے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار یہاں جنگلوں میں اتنے جانور ہوتے تھے یہ کہاں چلے گئے، لیکن جب سونامی آیا کہتے 10 فٹ پر ایک لاش نکلتی تھی لیکن ایک چھوٹا سا جانور بھی مرا ہوا کسی کو نہیں ملا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے اس رات کی یہ قیمت ہے جس رات ہم نے اتارا، تو حافظ قرآن کی کیا قیمت ہوگی؟ اس لیے حکیم الامت تھانوی نے بڑی عجیب بات فرمائی، حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قیامت کے 50,000 سال کے دن میں، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا قیامت کا، کسی کی نیکی، کسی کی نیکی اس کے لیے کسی شے میں اضافے کا ذریعہ نہیں بنے گی، کوئی سبحان اللہ پڑھتا رہے، تسبیح کرتا رہے، محدث حدیثیں بیان کرتا رہے، فقی مسئلے بیان کرتا رہے، کسی کی نیکی اس دن اس کے مرتبے کو نہیں بڑھائے گی، لیکن حافظ قرآن ایسا ہوگا، قرآن اللہ فرماتے، اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا چڑھتا جا، یہاں پر بھی تیرے پڑھنے پر ہم فیصلہ کریں گے، تو جہاں مکمل کرے گا ہم وہی تجھے جنت دے دیں گے، پر میں ایسا اختیار صرف اور صرف قیامت کے دن حافظ قرآن کا ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا، کیا وہ جتنی تسبیح کر لے وہاں پر، وہاں تو سارے ہی سیدھے ہو جائیں گے، کافر بھی کہیں گے ہم نہیں سیدھے ہوتے، کافر بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت عجیب ہے کہ قیامت کے دن کفار بھی کہیں گے ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی، فرمایا کہ انما ربی یوم الدین لمحجوبون، فرمایا پردہ کر دو، ہم نہیں دکھائیں گے، ہم انہی کو دکھائیں گے جو بن دیکھے ہمارے عاشق ہوئے، یومنون بالغیب، یومنون بالغیب، بن دیکھے تو عاشق ہوئے ان کو دکھائیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور جب اللہ وہاں جلوہ فرما ہوں گے تو جلال کی یہ کیفیت ہوگی کہ کوئی آنکھ اوپر اٹھ کر دیکھ نہ سکے گی، لیکن وہ کہیں گے ہمیں جمال کی حالت میں دیکھنا ہے، انما رب یومئذ لمحجوبون، ہم کسی کو نہیں دکھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں آج پردہ کر دو ان کے سامنے، اگر دنیا میں ہمارے عاشق ہوتے تو آج ہم ان کو اپنا جلوہ دکھاتے، جو دنیا میں میرے نام پر زندہ رہتا ہے ہم اپنی ذات اسی کو دکھائیں گے قیامت کے دن، یہاں نام پر زندہ رہنا ہے، یہاں وحی الہی کے تابع ہو کر رہنا ہے، میرے دوست حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کن عالمن، عالم بن جاؤ، اور متعلمن، طالب علم بن جاؤ، اور مستمعن، یا دین کی بات سننے والے بن جاؤ، اور محبن، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن خامس متعلق، پانچواں نہ بننا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو ہمارے استاد مفتی رضا الحق صاحب دان برکات، تو ہمارے دو استاد صرف حیات ہیں اس وقت، ابھی ہمارے استاد سے مولانا مفتاح اللہ صاحب جو شیخ العزیز تھے اس وقت بنوری ٹون کے، ان کا بھی انتقال ہوا، ہفتہ ڈیڑھ ہوا، ماشاءاللہ ایسے قرآن کے عاشق تھے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہمیں قرآن کے ساتھ جو شغف ہے اور خصوصاً تفسیر کے ساتھ حضرت نے لگایا، یہ حقیقت بات ہے، 3 سال ہم نے ان سے تفسیر پڑھی، لیکن ایسے انہوں نے چسکا لگایا کہ بس کیا بیان کریں، اور حضرت کی اب حالت یہ تھی کہ روزانہ پورا 1 قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، کہتے گھر جاتے تھے بخاری پڑھا کر جب آتے تو کمرہ بند کر لیتے تھے اور تلاوت شروع کر دیتے تھے، اور تہجد کی نماز میں 3 سے 5 سپارے روزانہ پڑھنے کا حضرت کا معمول تھا، اب انتقال ہوا حضرت کا، تو مفتی رضا الحق صاحب یہ شیخ العزیز ہیں ساؤتھ افریقہ میں، بہت بڑے آدمی حضرت بنور رحم اللہ خاص شاگرد، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو محبن کا لفظ ہے نا، محبن کہ محبت کر، کہا کہ اس محبت سے مراد زبانی کلامی نہیں ہے، مراد ہے ان کی خدمت کر، یہ مراد ہے، محبن کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس محبت کرتے رہو، یہ مجھے بڑی محبت ہے طالب علموں سے، علماء سے، مدرسوں سے، اور پیسے کی بیاری ہے ان کا، جی ایک مشکل کام ہے، بہت سے عاشق ایسے ہوتے ہیں نا جو خون کے عاشق نہیں ہوتے، کھانے پینے کے عاشق ہوتے ہیں، اور یہ واقعہ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ تبلیغ جماعت والے، جامعہ اشرفیہ میں میرے شیخ آئے ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت ان کو ملنے کے لیے آئے، تو اس وقت حضرت نے ہمیں سنایا کھڑے ہو کر، کھڑے ہو کر، کہ مجنو جو ہیں، مجنو کو پتا، مجنو نے کہا میں لیلا کے مسجد میں اعتکاف کروں گا، چلو لیلا سے کچھ تو قربت ہو جائے، ویسے تو ملاقات بہت مشکل تھی، قبیلوں میں لڑائی تھی، تو وہاں پر موتقب ہو گیا، تو لیلا کو پتا چلا کہ بھائی یہاں میرا یار آیا تو وہ روزانہ کھانا پینا بھیجتی، تو کئی جھوٹے مجنو بھی آ گئے وہاں، وہ کھانا پینا کھا جاتے ہیں، وہ تو بیچارہ دیوانہ تھا، اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا تھا، وہ پانی اور کھجی سے افطار کر لیتا، مال پانی دوسرے اٹھا جاتے. جب 10-15 دن ہو گئے تو اس نے کہا کہ بھی ٹیسٹ لینا چاہیے، امتحان لینا چاہیے مجنو صاحب کا. تو اس نے بجائے افطاری کے ٹرے میں ایک چھری اور ایک پیالہ بھی دیا، انہوں نے کہا مجنو کو کہنا کہ اس کو خون سے بھر دے، خون کاٹ کے اس کو خون سے بھر دے. آج جب اب تو سارے جالی مجنو دروازے پر کھڑے تھے افطاری کے انتظار میں، دیکھا کہ دسترخوان تو آ رہا ہے، اس کے اوپر دستری بھی ہے، تو جب کھولا تو پیالہ اور چھری چمک رہی. انہیں یہ کیا ہے؟ وہ خادم سے کہا، انہوں نے کہا، اس نے کہا ہے لیلہ نے بھی بہت کھایا پیا ہے، 15 دن ہو گئے، اچھی خاصی میں نے افطاری کرائی ہے، اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا خون مجھے دے سکتا ہے، ان کو خون سے بھر دو. انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، ہم تو کھانے والے مجنو ہیں، خون والا مجنو تو اندر بیٹھا ہے، جاؤ آنے جائے. فرماتے تھے محبن کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی محبت کرو، عمل سے کر کے دکھاؤ، پیار کرو ان کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ. میں حقیقت کہتا ہوں آج اس زمانے میں جب پوری دنیا مدرسوں کے خلاف